الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا صدق الله العظيم اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے تمہارے نیچے سے بھی اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے بس واپس لوٹ جاؤ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے اور اس وقت وہ گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے۔ یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا اس میں غزوہ احزاب سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ کس طرح سے بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا اس کے سردار نے اور دیگر قبیلوں کے سرداروں نے مل کر جن میں بنو اسلم بنو مرہ اور اسی طرح بنو اشجا اور بنو کنانا اور بنو فزارہ وغیرہ یہ قبائل شامل تھے ان سب نے مل کر مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا تھا اور یہ چاہتا کہ یک بار کی ہم سب مل کر حملہ کریں تاکہ اسلام کا اور اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ اہل مکہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے اس لیے کہ اس سے پہلے انہیں بدر اور احد میں شکستیں ہوئی تھیں، وہ بھی انتقام کی آگ میں سلگ رہے تھے اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ قبیلہ بنو غطفان کو بھی ساتھ ملا لیا تھا جو بڑا زوراور اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اور اس شرط پر ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا کہ خیبر کا آدھا مال، آدھی کھجوریں یہ ان کو دیں گے۔ تو اس طرح سے بہت سے قبائل ساتھ مل گئے تھے جن کی تعداد 10 سے لے کے 15 ہزار تک بیان کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کل 3 ہزار تھے، اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی 10-15 ہزار کی، یعنی اکثر تعداد تو 15 ہزار تک کا ہی مورخین نے لکھا ہے کہ پورے مدینے کی آبادی بھی اتنی بڑی نہیں تھی۔ تو سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی تھی، جو میں نے اس وقت بتائی تھی تقریباً 3.5 میل لمبی خندق تھی جو صحابہ اکرام نے کھودی، ایسے زمانے میں جبکہ اس وقت جدید ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ پر اس خندق کو تقسیم کر دیا تھا، اور 10-10 صحابہ کی جماعت بنا کر 40-40 گز ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے اپنے حصے کی خندق کھودیں۔ چنانچہ انہوں نے اس خندق کی کھدائی کا کام کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس عمل میں شامل تھے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اسلام میں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں، مطلب یہ ہے کہ کام کے معاملے میں، محنت و مشقت کے معاملے میں، یہ تو ٹھیک ہے کہ صحابہ اکرام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی مشقت برداشت کریں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک تھے تاکہ امت کے لیے یہ چیز سبق بن جائے۔ اور اسی طرح سے اس موقع پر جو حضرت سلمان فارسی کے حصے میں ایک چٹان آ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو 3 مرتبہ کدال ماری جس سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی، اور آپ نے اس چٹان کو یعنی ضرب مارتے ہوئے وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا اس آیت کو پڑھا تھا۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مشاکل اور مشقتوں میں اس آیت کا پڑھنا مفید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مشاکل و مشقتیں دور فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چٹان 3 وار میں پاش پاش کر دی، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے اور یمن کے اور روم کے جو ہے وہ محلات دکھائے گئے، اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں پر ان تمام کو فتح فرما دیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اپنی تمام ضرورتوں کے محتاج تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا، اور صحابہ اکرام یہ خندق کھود رہے تھے، یعنی خود ہی بنفس نفیس سب شامل تھے اس میں، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کے ملازم تھے اور وہ خندق کھود رہے ہوں اور یہ آرام سے ایک فوج بیٹھی ہوئی ہو، بلکہ وہ خود ہی اس عمل میں شریک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ 3.5 میل لمبی خندق صرف 6 دن میں مکمل ہو گئی۔ اور اسی وقت وہ واقعہ بھی پیش آیا جو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے آثار ہیں، اور مجھ سے آپ کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرو تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں اور آپ آ کر یہاں پر کچھ تناول فرما لیں۔ ان کے اہلیہ نے کہا کہ بھئی گھر میں صرف 1 سا جو ہیں، اگر کہو تو میں اسے پیس دیتی ہوں، اور 1 سا جو کا مطلب ہے تقریباً 3.5 سیر جو۔ انہوں نے وہ تو اس پیسنے میں لگ گئیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنا کر ہانڈی چڑھا دی اور اس کو گوشت تیار کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لے جانے لگے تو ان کی اہلیہ نے آواز دے کر کہا کہ دیکھو ہمارے پاس بہت ہی محدود تعداد میں کھانا ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، ورنہ صحابہ اکرام کا تو بہت بڑا مجمع ہے، وہ سارے کے سارے اگر یہاں آ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر ساری صورتحال بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یا چند رفقا کے لیے کافی ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ بھائی جابر کے گھر پہ دعوت ہے آج۔ تو بڑے پریشان ہوئے، بہرحال گھر میں جب تشریف لائے اور اہلیہ نے بھی دیکھا کہ پوری فوج جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو وہ بھی پریشان ہوئی، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت بتا دی تھی، فرمایا کہ ہاں میں نے سب بات بتا دی. کہا بس پھر فکر کی بات نہیں, جب آپ نے سب بات بتا دی تو اب اللہ جانے اس کے رسول جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں میں معاملہ لیا اور خود آپ نے کھانے کی تقسیم کا کام کیا, سالن نکال کے دیتے رہے, یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھانا کھا لیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا, اپنے پڑوس میں بھی بھیجا, اور کھانا جوں کا توں اسی طریقے سے باقی تھا جیسا کہ موجود تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے, یہ بھی اسی موقع پر تھا کہ یہ غزوہ خندق کا موقع تھا اور صحابہ کرام اس عمل میں شریک تھے. بہرحال 6 دن میں یہ خندق مکمل ہوئی اور ادھر کفار کا لشکر بھی جو ہے وہ خندق کے پار آ کھڑا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سلح کو اپنے پشت پر لیا اور آپ نے فوجوں کی صف بندی کی. تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا, یعنی کفار کو طاقت نہیں ہوئی کہ وہ یہ خندق پار کر کے مسلمانوں تک پہنچ سکیں. البتہ چونکہ زمانہ سردی کا تھا, تکلیف اور مشقت بے حد تھی, اور تلواریں تو اس وقت چل نہیں سکتی تھی, البتہ تیر ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے تھے, اور اس سے بہت سے صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے اور اسی طرح کفار کا بھی کافی نقصان ہوا. لیکن 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا, اور پھر ایک اور معاملہ پیش آ گیا جو انتہائی اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا, کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی ابن اختب جس کا نام تھا, اس نے مدینہ منورہ کے اندر کے جو یہودی تھے بنو قریظہ جس کا سردار کعب بن اسد تھا, اس کے پاس وہ گیا, چوری چھپے کسی طرح وہاں پہنچ گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اور یہ بنی قریظہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر لیا تھا, اس معاہدے کی روح سے یہ مدینے سے باہر سے آنے والے دشمن کی مدد نہیں کر سکتے تھے اور مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے فکر تھے کہ اندر جو یہودی ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کر لیا ہے باقاعدہ. لیکن یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی ابن اختب, اس نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اسے جب پتا چلا کہ دروازے پہ بنو نذیر کا سردار آیا ہے یہودیوں کا, تو اس نے کہا کہ بھائی میرا معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا ہے, لہذا ہم نے ان کو سچ صدق و صفا کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا, لہذا میں دروازہ نہیں کھولوں گا اور نہ میں تمہاری باتیں سنوں گا. لیکن وہ برابر دستک دیتا رہا, غیرت دلاتا رہا, بات کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا. بالآخر اس نے عار اور سے مجبور ہو کر دروازہ کھول دیا اور یہ اندر چلا گیا. اندر جا کر اس نے ایسے سبز باغ دکھائے کہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد وہ بھی رام ہو گیا, اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ باہر کے دشمن کے لیے تو خندقیں تھیں جو مدینے سے باہر کا دشمن تھا, لیکن خود مدینے کے اندر جو دشمن تھا یہودی اب وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اور جب کعب بن اسد نے بنو قریظہ کے سردار نے اور اپنے سرداروں کو اور ساتھیوں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اس کو ملامت کی کہ تو نے بہت برا کیا. اس وقت اسے ندامت بھی ہوئی کچھ, لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو یقیناً آپ فکر مند ہوئے اور آپ نے تحقیق حال کے لیے اوس و خزرج کے 2 سردار جو انصار میں سے تھے, حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ جن کو سعدین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم جا کر تحقیق کرو, اگر واقعتاً ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, عہد شکنی کی ہے, تو پھر تم ہمارے سامنے جب واپس آؤ تو گول مول بات کر دینا تاکہ لوگوں میں سراسیمگی نہ پھیلے اور لوگ خوف زدہ نہ ہو, لیکن اگر بات جھوٹی نکلے تو تم اسے کھل کر بتا دینا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں. بہرحال دونوں حضرات وہاں پہنچے اور انہوں نے جب وہاں دیکھا تو کھلم کھلا انہیں آثار نظر آئے بغاوت کے اور سرکشی کے, اور حضرت سعد ابن معاذ سے غالباً تلخ کلامی بھی ہوئی کعب بن اسد کی, اور یہ حضرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور گول مول انداز میں جواب دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں کہ یہودی اندر کے یہودیوں نے خلاف ورزی کی ہے اور معاہدہ عہد شکنی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال فکر ہوئی، طبی طور پر یہ فکر ہونی بھی چاہیے تھی. اس کا توڑ آپ نے ایک اور تدبیر سے نکالا، اور جب یہ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا تھا اور حالات مسلمانوں کے سخت سے سخت تھے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، سردی بھی انتہا درجے کی تھی، اور مدینہ منورہ کی سردی تو آج بھی مشہور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ بنو غطفان جو کفار کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ خیبر کی کھجوروں کا آدھا پھل انہیں دے دیا جائے گا، آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم ہمارے پاس آؤ ہم تاکہ ہم تم سے بات کریں، اور اگر ایسا ہوا تو ہم مدینہ منورہ کا ایک تہائی پھل جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ تم ان سے اپنا لشکر لے کر واپس چلے جاؤ. مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی کمر تو ٹوٹ جائے، کیونکہ قبیلہ بنو غطفان بڑے جری اور بہادر لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی تدبیر اختیار فرمائی، چنانچہ ان کے جو قبیلے کے سردار تھا وہ ابو الحارث اور عیینہ بن احسن، یہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کے معاہدے پر یعنی تحریر لکھی گئی، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے چاہا کہ میں انصار سے بھی مشورہ کر لوں، تو ان دونوں حضرات کو یعنی سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ دونوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ بھائی میں یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک جنگی تدبیر ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات پر رحم فرمائے. بڑی عجیب بات کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے تب بھی، اگر آپ اپنی طبیعت سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں بتائیے، اور اگر آپ ہم سے رائے مشورہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری مشقت اور تکلیف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو بھی آپ ہمیں بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ تو یہ اللہ کا حکم ہے اور نہ ہی میری طبیعت کا تقاضا ہے، بلکہ میں تمہاری مشقت اور تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ ایک مہینہ ہو گیا ہر طرح کی تکلیفیں اور تنگیاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تم پر شفقت کرتے ہوئے یہ جنگی تدبیر اختیار کر رہا ہوں. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ کفار ہم سے ایک دانہ کھجور کا نہیں لے سکتے تھے، مدینہ منورہ کی کھجوروں میں ایک کھجور کے دانے کا بھی تمہ ہم سے نہیں لے کر سکتے تھے، الا یہ کہ ہمارے یہاں مہمان بنے تو مہمانی کے طور پر ہم سے جو ہے وہ مہمانی کے طور پر کھا لیں یا پھر ہم سے خرید لیں. یہ دو صورتیں تو ہوتی تھیں کہ مدینے کی کھجوریں ہم انہیں دے دیں، ورنہ ہم سے یہ ایک کھجور بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دی ہے آپ کے ذریعے سے، تو واللہ ہم انہیں ایک دانہ کھجور کا بھی ہرگز نہیں دیں گے، البتہ تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی کہ یا تو یہ فاتح بن جائیں تو کھجوریں حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، اس کے سوا کوئی تیسری بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عزم کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور متاثر بھی ہوئے، اور پھر وہ تحریر حضرت سعد ابن معاذ کی طرف بڑھا دی گئی، انہوں نے اس تحریر کو مٹا دیا، کیونکہ معاہدہ بھی پورا نہیں ہوا تھا اور دستخط نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تھا. چونکہ قبیلہ بنو غطفان کا سردار حیی ابن اختب اور دوسرا سردار ابو الحارث یہ موجود تھا، اس نے عیینہ بن احسن اور ابو الحارث یہ دو سردار موجود تھے، انہوں نے جب یہ جذبہ دیکھا مسلمانوں کا تو دلی دل میں بڑے متزلزل ہوئے کہ بھئی اس سے لڑنا قوم سے آسان کام نہیں. بہرحال یہ معاہدہ نہ ہوا، جنگی تدبیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک گئے. اور پھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے وہاں گئے جہاں عورتوں کو ایک قلعے میں رکھا گیا تھا تاکہ ان کی حفاظت رہے، تو اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، میں نے سعد ابن معاذ کو دیکھا کہ وہ جو زرہ پہنے ہوئے ہیں وہ بہت چھوٹی تھی، یعنی ان کے ناف کی نہیں تھی، اور اس سے دونوں ہاتھ ان کے نکلے ہوئے تھے. تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ اگر ان کے پاس بڑی زرہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. تو والدہ نے کہا کہ اب ان کو یہی میسر ہے، باقی سب معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا۔ بہرحال یہ وہاں سے واپس ہوئے اور ان کی والدہ نے کہا کہ تم فوراً مسلمانوں کے لشکر میں واپس جاؤ۔ جب یہ لشکر میں پہنچے، اتفاق سے تیر اندازی کا سلسلہ تو جاری تھا، ایک تیر ایسا آ کے لگا کہ ان کی رگ اکھل کٹ گئی اور اسے خون جاری ہو گیا۔ تو حضرت وہاں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر کفار نے اور بھی جنگیں کرنی ہیں تو مجھے آپ زندہ رکھیے تاکہ میں ان لوگوں سے جہاد کرتا رہوں۔ میری تمنا صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ان کے گھروں سے نکالا اور گھر سے باہر کر دیا، تو میری تمنا یہ ہے کہ میں ان سے لڑتا رہوں اور لڑتے ہوئے جان دوں۔ اگر اور مدینے پر حملہ ہونا ہے تو مجھے جو ہے وہ اس کا موقع عطا فرمایا جائے، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے جب تک بنو قریظہ نے جو عہد چکنی کی تھی اس کا میں انتقام نہ لے لوں، بدلہ نہ لے لوں اور اپنے دل کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرما دی، اس طرح سے کہ آئندہ کفار نے کبھی پھر مدینے پر حملہ نہیں کیا۔ یہ جنگ آخری جنگ ثابت ہوئی، پھر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، چنانچہ اس کے بعد فتح خیبر، پھر فتح مکہ اور اسی طریقے سے دیگر فتوحات کا ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ تو ایک دعا تو حضرت سعد ابن معاذ کی یہ قبول ہو گئی کہ یہ پھر مارکہ آخری مارکہ ثابت ہوا اور کفار کو پھر کبھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہو سکی، اور دوسری دعا اس طرح سے قبول کی کہ حضرت سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، یہاں تک کہ جب یہ کافر بھاگ گئے تھے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے واقعات میں آئے گا، تو اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ ہی کو فیصل مقرر کر دیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے جو اللہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت مت دیجیے گا جب تک کہ میں بنی قریظہ سے اس انتقام نہ لے لوں اور بدلہ نہ لے لوں اس عہد چکنی کا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کلیجے کو اور دل کو ٹھنڈا فرمایا اور ان کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ بہرحال یہ واقعات ہیں، مزید اس سلسلے کے انشاءاللہ واقعات کل بیان کیے جائیں گے۔ بات ساری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مخلص تھے، اپنا تن من دھن ہر طرح سے انہوں نے قربان کر دیا تھا، اور باوجود اس کے کہ جب بنو قریظہ نے عہد چھیکنی کی تھی تو صرف وہی پیچھے نہیں ہٹے تھے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو لڑنے کے لیے آ چکے تھے وہ بھی بہانہ بنا بنا کر واپس لوٹنے لگے تھے، کہ جیسے کہ آپ نے ترجمہ سنا کہ ہمارے گھروں کی دیواری نیچی ہیں لہذا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہیں لہذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کر بہت سارے یہود اور دوسرے لوگ جو منافقین شامل ہو گئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے۔ اب آپ سوچیے کہ کل 3000 کا تو لشکر تھا، اس میں سے بھی اگر کچھ لوگ واپس چلے جائیں جو یقیناً ہزار کی تعداد میں تو ہوں گے، تو کیا تعداد رہ جاتی ہے کل۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے آپ، کہ ان میں سے جو مسلمان حقیقی مسلمان تھے، منافقین نہیں تھے، ان میں سے ایک شخص نے بھی واپس جانے کی خواہش ظاہر نہیں فرمائی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب دعا فرمائی مسجد فتح میں، آج بھی وہ مسجد الحمدللہ موجود ہے، چھوٹی سی مسجد ہے ایک پہاڑ کے اوپر، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی کہ اللہ آپ انہیں فرار پر مجبور فرما دیں، انہیں شکست سے دوچار فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس وقت منظور ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اللہ نے چاہا تو کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔